أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. رات کی قسم جب وہ دن کو ڈھانپ لے اور دن کی قسم جب وہ چمک جائے اور اس کی قسم جس نے مرد اور عورت کو پیدا کیا ہے. بے شک تمہاری کوششیں مختلف قسم کی ہیں. پھر جس نے مال عطا کیا اور تقوی اختیار کیا اور نیکی کی تصدیق کی تو اس کے لیے ہم آسانی کا انتظام کر دیں گے, اور جس نے بخل کیا اور لاپرواہی برتی اور نیکی کو جھٹلایا ہے اس کے لیے سختی کی راہ ہموار کر دیں گے, اور اس کا مال کچھ کام نہ آئے گا جب وہ ہلاک ہو جائے گا.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی تیسری اور آخری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. سورہ واللیل کی آیات 1-11 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری. سامعین, ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 6175 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین, ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی. نعت کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا, اور دعائے امام زمانہ علیہ السلام پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا. تو سامعین, لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کا نیل سے فرات تک ہدف پورا نہیں ہوا اور وہ اسی غم اور غصے میں مر جائے گی. نئی دہلی نے کینیڈا کے 41 سفارتکاروں کو ہندوستان چھوڑ دینے کا حکم دے دیا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پارٹی کے قائد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں اور وہ مینار پاکستان پر خطاب کریں گے. غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کی مسلسل بے حرمتی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جہاد اسلامی فلسطین اور اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے متحدہ طور پر اس قسم کی جارحیت کا مقابلہ کیے جانے اور صہیونی دشمن کا منہ توڑ جواب دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. اور ہینگجو ایشین گیمز میں ایرانی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کا نیل سے فرات تک ہدف پورا نہیں ہوا اور وہ اسی غم اور غصے میں مر جائے گی. منگل کو ملک کے حکام اسلامی ملکوں کے سفیروں اور بین الاقوامی وحدت اسلامی کانفرنس کے ملکی اور غیر ملکی مندوبین اور مہمانوں نے رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی سے ملاقات کی. رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں غاصب صہیونی حکومت کی کینہ پروری اور بغض و انعت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ صہیونی حکام صرف ہم سے کینہ اور بغض رکھتے ہوں بلکہ وہ مصر، عراق، شام اور دیگر ملکوں سے بھی کینہ رکھتے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوم ولادت باسعادت کی مناسبت سے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے نام مبارکباد کے پیغام ارسال کیے ہیں. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے اسلامی ملکوں کے سربراہوں کے نام اپنے تہنیتی پیغام میں کہا ہے کہ سیرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ بشریت کے لیے راستہ دکھانے والی اور ہدایت کرنے والی رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سیرت النبی انسان کے کمال اور قرب الہی کی منزلوں تک پہنچنے کے لیے اسوہ حسنہ ہے. صدر ایران نے اپنے پیغام میں کہا کہ اسلام آزادی اور مساوات کا دین ہے اور قرآن کریم کتاب رحمت و حکمت الہی ہے. نئی دہلی نے کینیڈا کے 41 سفارتکاروں کو ہندوستان چھوڑ دینے کا حکم دے دیا ہے. ہندوستانی میڈیا کے مطابق ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان بڑھتی ہوئی سفارتی کشیدگی کے دوران نئی دہلی نے کہا ہے کہ اگر 41 کینیڈین سفارتکار اگلے 7 دن کے اندر ہندوستان نہیں چھوڑ دیتے تو ان کو دی گئی سفارتی سہولتیں ختم کر دی جائیں گی. ہندوستانی حکومت نے کینیڈا سے کہا ہے کہ وہ 10 اکتوبر تک اپنے سفارتکاروں کو واپس بلا لے. ہندوستان میں اس وقت کینیڈا کے 62 سفارتکار سفارتی سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، لیکن ہندوستانی حکومت یہ تعداد گھٹا کر 21 کرنا چاہتی ہے. ہندوستان اور کینیڈا کے درمیان کشیدگی اس وقت اپنے عروج پر پہنچ گئی جب ستمبر میں کینیڈا کے وزیر اعظم نے پارلیمنٹ میں بیان دیتے ہوئے کہا تھا کہ گزشتہ جون کے مہینے میں وینکوور میں خالصانی تحریک کے رہنما نجر کے قتل میں حکومت ہندوستان کا ہاتھ ہو سکتا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ پارٹی کے قائد نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان آ رہے ہیں اور وہ مینار پاکستان پر خطاب کریں گے. مسلم لیگ کے رہنما رانا ثناء اللہ نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ نواز شریف حفاظتی ضمانت کے لیے ہماری قانونی ٹیم نے تیاری مکمل کر لی ہے. انہوں نے کہا کہ وہ حفاظتی ضمانت لے کر وطن واپس آئیں گے اور عدالت میں خود سپردگی کریں گے. انہوں نے گزشتہ 9 مئی کے واقعات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو سازش کے تحت پاکستان کے دفاع پر حملہ کیا گیا اور اگر کوئی جیل میں ہے تو اپنی حرکتوں کی وجہ سے ہے. یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایرانی فوج کے مشترکہ ڈرون 1402 فوجی مشقوں کے ترجمان نے کہا ہے کہ مختلف ایرانی ڈرون طیاروں کے ذریعے ڈرون مواصلاتی خلل کا آپریشن کامیابی کے ساتھ انجام پایا۔ خلیج فارس اور بحیرہ عمان میں جنوب سے مشرقی، مغربی، شمالی اور وسطی علاقوں کے درمیان ایران کے مختلف قسم کے تقریباً 200 ڈرون طیاروں کی شرکت سے مشترکہ ڈرون فوجی مشقیں منگل کی صبح شروع ہو گئیں۔ ایرانی فوج کے مشترکہ ڈرون 1402 فوجی مشقوں کے ترجمان بریگیڈیئر علی رضا شیخ نے کہا کہ ان فوجی مشقوں کے پہلے مرحلے میں فوج کی الیکٹرانک یونٹوں کی جانب سے جنگ کے مختلف طریقوں کی مشقیں انجام دی گئیں۔ ترجمان نے فوجی مشقوں کے دوران ایران کے کمان 19 ڈرون طیارے کے کامیاب آپریشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے اس ڈرون طیارے نے پہلی بار جنگی پرواز بھری اور اپنا آپریشن کامیابی کے ساتھ انجام دیا۔ بین الاقوامی تقریب مذاہب اسلامی اسمبلی اور جدہ کے عالمی اسلامی فقہ فورم کے درمیان تعاون کے معاہدے پر دستخط ہوئے ہیں۔ تقریب مذاہب اسلامی اسمبلی کے سیکرٹری جنرل حجت الاسلام والمسلمین حمید شہر یاری نے بتایا کہ جدہ کے عالمی فقہ فورم میں 9 مختلف مذاہب شامل ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس فورم میں نئے درپیش مسائل کا جائزہ لیا جاتا ہے اور اس بات پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے کہ ان مسائل کے بارے میں کیا فتویٰ جاری کیا جائے۔ بین الاقوامی تقریب مذاہب اسلامی اسمبلی کے سربراہ نے بتایا کہ نئی ٹیکنالوجی اور ماڈرن میڈیکل سائنس سے متعلق موضوعات ان مسائل میں شامل ہیں جن پر عالمی اسلامی فقہ فورم جدہ میں بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ بہترین دلائل کے ساتھ ان پر تبادلہ خیال کیا جاتا ہے اور ان کے سبھی پہلوؤں کا دقت کے ساتھ جائزہ لیا جاتا ہے۔ المصطفیٰ بین الاقوامی ایوارڈ کی تقریب کے موقع پر عالم اسلام کے درمیان سائنس اور ٹیکنالوجی میں تجربات کا تبادلہ عمل میں آیا ہے۔ ترقی پذیر اسلامی ملکوں کی تنظیم D8 کی اقتصادی یونین کے ڈائریکٹر احمر اسماعیل نے بتایا کہ المصطفیٰ بین الاقوامی ایوارڈ کی تقریب میں شرکت کے لیے آنے والے اسلامی ملکوں کے سائنسدانوں اور دانشوروں نے طب سمیت سائنس اور ٹیکنالوجی کے مختلف موضوعات پر منعقد ہونے والے اجلاسوں میں شرکت اور اپنے تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے۔ احمر اسماعیل نے کہا کہ ان اجلاسوں میں اسلامی ملکوں کے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ماہرین اپنے تجربات ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے اسلامی ملکوں کی پیش رفت میں مدد کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں جب بھی ایران آیا ہوں تو پابندیوں کے باوجود سائنس اور ٹیکنالوجی میں ایران کی ترقی و پیش رفت نے مجھے حیرت زدہ کیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے ہاتھوں مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی کی مسلسل بے حرمتی پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے جہاد اسلامی فلسطین اور اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے متحدہ طور پر اس قسم کی جارحیت کا مقابلہ کیے جانے اور صہیونی دشمن کا منہ توڑ جواب دیے جانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے ترجمان محمد حمادہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ صہیونی دشمنوں کی جانب سے مسجد الاقصی کے دروازوں پر فلسطینیوں اور خاص طور سے عورتوں پر جاری وحشیانہ حملے نازیزم اور جنگی جرائم کا واضح نمونہ ہیں۔ حماس کے ترجمان نے فلسطینیوں سے اپیل کی کہ وہ مسجد الاقصی کی طرف جائیں اور اپنا مؤثر کردار ادا کریں اور صہیونیوں کے جرائم کا مقابلہ اور غاصبوں کے مقابلے میں استقامت و مزاحمت کریں۔ اور ہینگجو ایشین گیمز میں ایرانی کھلاڑیوں کی شاندار کارکردگی کا سلسلہ جاری ہے۔ منگل کو ایران کی واٹر پولو ٹیم نے تھائی لینڈ کی ٹیم کو شکست دے دی۔ ایرانی ٹیم نے کھیل کے آغاز سے ہی تھائی لینڈ پر اپنی برتری قائم رکھی اور پہلے ہی کوارٹر میں 6 گولوں سے سبقت حاصل کی اور پھر پورے میچ کے دوران ایرانی ٹیم اپنی حریف ٹیم پر حاوی رہی اور تھائی لینڈ کو 7 کے مقابلے میں 26 گول سے شکست دے دی۔ دوسری جانب ایران کی کبڈی ٹیم نے اپنے دوسرے میچ میں ملیشیا کو 22 کے مقابلے میں 53 پوائنٹ سے ہرا دیا۔ ایشین گیمز میں جاری کبڈی کے مقابلے میں ایران کی یہ دوسری کامیابی ہے اور اس طرح ایران کی کبڈی ٹیم نے سیمی فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلی مقام آیا۔ زہ مقدر یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں یہ کون سی احترام آیا۔ زہ مقدر فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتانش گونجتی ہیں، فضا میں لبیک کی صدائیں ظفر شتانش گونجتی ہیں، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا، ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ یہ کس کا نام آیا۔ زہ مقدر یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا۔ زہ مقدر یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہ مقدر دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ جذبہ آخر کو کام آیا، زہ مقدر خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہ بطحا کے جانے والے، خدا تیرا حافظ و نگہبان، او راہ بطحا کے جانے والے، نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا، نبی دے صد ان بے سات بن کر پیام دارو سلام آیا، زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا آلہ مقام آیا، زہ مقدر۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام، اس کے بعد پیش کی جائے گی دعائے امام زمانہ علیہ السلام، اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی تیسری اور آخری مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور گلشن نقوی کا سلام عرض ہے۔ سامعین، ولادت باسعادت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ پروگرام کے آغاز میں ہی آپ تمام سامعین کو رسالت امامت کے ان دو درخشاں ستاروں کی ولادت باسعادت کے موقع پر دلی ہدیہ تبلیغ و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔
میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق کے رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا دل مقام حبیب ہے، میں مریض عشق رسول ہوں، وہ حبیب میرا طبیب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، میرا اس گلی سے ہے رابطہ، جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، جہاں رحمتوں کا نزول ہے، وہ جو عرش حق کے قریب ہے، میرے ورد لب ہے نبی نبی۔
علماء شیعہ کے نزدیک مشہور یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں انوشیروان کی حکومت کے ایام میں 17 ربیع الاول کو مکہ معظمہ میں اپنے ہی گھر میں جمعے کے دن طلوع فجر کے وقت ہوئی، اور اسی دن 83 ہجری قمری میں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، لہذا اس دن کی شرافت میں اس کی وجہ سے مزید اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی رہنمائی کے لیے ہر دور میں پیغمبر مبعوث فرمائے ہیں، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہوا۔ احادیث میں ذکر ہوا ہے کہ 124,000 انبیاء انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے، ہر پیغمبر اپنے دور میں کامل ترین شخصیت تھا، اور جس مقصد کے لیے انہیں بھیجا گیا تھا بظاہر ان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ نبی، رسول یا پیغمبر جس زمانے میں پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو یہ ضروری ہے کہ اس زمانے میں جتنا شر و فساد ہو اور جتنی بھی خرابیاں ہوں، نبی کی شریعت میں ان کا پورا پورا علاج موجود ہو۔ لیکن ہر پیغمبر ایک محدود زمانے کے لیے آتا ہے اور ایک خاص قوم کے لیے بھیجا جاتا تھا، غرض یہ کہ ان کی اصلاح و ہدایت کا دائرہ ایک حد تک ہوتا تھا۔
سامعین، اسی طرح ایک اور بات بھی قابل غور ہے کہ نسل انسانی کے ابتدائی دور میں تمدن بھی چھوٹا اور محدود تھا، اس میں خرابیاں بھی محدود تھیں اور نسل انسانی کی ضرورتیں بھی کم تھیں۔ رفتہ رفتہ دنیا ترقی کرتی رہی اور تمدن بھی بلند ہوتا رہا، معاشرے میں نت نئے امراض پیدا ہونے شروع ہوئے۔ گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ جیسے ایک معصوم بچہ ہوتا ہے، اس کی ضرورتیں بہت کم ہوتی ہیں، جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے تو اس کی ضرورتیں بھی زیادہ ہوتی جاتی ہیں، اور جتنی گھریلو زندگی بڑھتی جاتی ہے اتنی ہی اس کی حاجتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے زمانے میں دنیا کا ابتدائی دور تھا اور ہر پیغمبر ایک خاص زمانے کے لیے تھا، لیکن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے ایسے دور میں تشریف لائے کہ دنیا کی عمر پختہ ہو چکی تھی، ہر قسم کی خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں اور اقوام عالم میں دنیا کا ہر مرض پیدا ہو گیا تھا۔ ایک طرف بیزنطینی حکومت اپنے عروج تک پہنچ چکی تھی تو دوسری طرف ایران کی مجوسی حکومت کمال تک پہنچی ہوئی تھی۔ مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے کسی قوم میں جو خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں وہ سب پیدا ہو گئی تھیں۔ دوسری طرف جزیرت العرب میں افلاس و غربت کا وہ درجہ تھا کہ جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے بھیانک دور میں اس غریب و مفلس اور غیر متمدن قوم میں ایک شخص اٹھتا ہے اور پوری دنیا کی اس عظیم و شان طریقے سے اصلاح کرتا ہے۔
آج بھی دنیا حیرت زدہ ہے کہ 23 برسوں میں کتنا عظیم و شان کارنامہ سر انجام دیا اور اس کی اصلاح کا دائرہ صرف جزیرۃ العرب تک یا صرف یمن و شام اور مصر تک یا صرف عرب تک محدود نہ تھا، بلکہ عرب و عجم میں ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ سب کے لیے ایک نسخہ شفا پیش کیا، اور قیامت تک جو نسلیں اور اقوام آئیں گی ان سب کے لیے، اور قیامت تک معاشرے میں جتنی خرابیاں اور امراض پیدا ہوں گے ان سب کا علاج اس میں موجود ہے۔ وہ کتنا عظیم پیغمبر ہوگا اور اس کی شریعت کتنی بڑی شریعت ہوگی، آج ہم دنیا کی اقوام کو یہ چیلنج دے سکتے ہیں کہ آپ کے معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں اور کمیونزم اور کیپٹلزم کی وجہ سے دنیا میں جو تباہی کا سیلاب آ رہا ہے، اسلام اور قرآن کریم کے سیدھے راستے کے علاوہ اس کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا۔ دنیا کی اس مادی ترقی میں جتنی پریشانیاں پیدا ہوئی ہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قانون کے سوا ان کا اور کوئی علاج نہیں۔ اس سے بڑھ کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟
ایک شاعر کہتا ہے، ارسال اب کے حق نے کیا ایسا ایک رسول، جس نے سروں کے ساتھ دلوں کو جھکا دیا۔ امام خمینی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کے ساتھ انسانیت کی روشنی میں کام کیا ہے اور ہر طرح انسان کے ساتھ خیر خواہی کی ہے، انسانیت کو بچانے اور اس کی صحیح شناخت کرانے کی کوشش کی ہے، دین اور مذہب سے ہٹ کر انسانی اصول پر کام کیے ہیں، اور تمام انسانوں کو، مسلمان ہو یا کافر، مشرک ہو یا مومن، انسانی اصول پر عمل پیرا ہونے کی دعوت دی۔ کبھی آپ نے یہودی، عیسائی اور مسلمان کے درمیان انسانی اصول کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں رکھا، سب کو یہی تعلیم دی کہ انسان بنو، زندگی گزارنے کے اصول بناؤ اور بنا کر اس پر عمل کرو، تمہیں خود بخود راہ حق اور باطل سمجھ میں آ جائے گی، تم خود ہی فیصلہ کرنے لگو گے کہ حق کون ہے اور کون باطل ہے، کون سچا ہے اور کون جھوٹا، کون مومن ہے اور کون مشرک اور منافق، کون اچھا انسان ہے اور کون انسان نما درندہ، کون اپنے خالق اور پیدا کرنے والے کے اصول و فرامین پر عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا۔
علامہ اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں، خاتم ہستی میں تو تاباں ہے مانند نگی، اپنی عظمت کی ولادت گاہ تھی تیری زمین۔ رہبر انقلاب اسلامی بھی فرماتے ہیں، یہ ولادت تاریخ انسانیت کے لیے رحمت الہی کے ظہور سے عبارت تھی۔ قرآن مجید میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود کو رحمت للعالمین کہا گیا ہے، اس رحمت کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اس میں تعلیم و تربیت، تزکیہ نفس، صراط مستقیم کی جانب انسانوں کی ہدایت و رہنمائی، زندگی کے مادی و معنوی میدانوں میں بشر کی ترقی سب شامل ہے۔ یہ اس زمانے کے لوگوں سے ہی مخصوص نہیں، اس کا تعلق پوری تاریخ سے ہے۔ اس ہدف و منزل تک رسائی کا مقصد اسلامی تعلیمات و قوانین پر عمل درآمد ہے، جن کا انسانوں کے لیے تعین کیا جا چکا ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کے برحق جانشینوں نے بھی آپ کے ہی نقش قدم پر چلتے ہوئے دین حق کے فروغ اور اس کی بقا کی راہ میں کوئی دقیقہ فروغ گذاشت نہیں کیا، چنانچہ آپ کے انہی برحق جانشینوں میں سے ایک آپ کے فرزند حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ہے، کہ جن کی ولادت باسعادت بھی 17 ربیع الاول ہے۔ 17 ربیع الاول سن 83 ہجری قمری کو طلوع فجر کا وقت تھا، شہر رسول مدینہ کی فضا برکت سے معمور تھی، اسی ہنگام خاندان عصمت و طہارت کی ایک عظیم ہستی امام جعفر صادق علیہ السلام نے عالم ہستی میں قدم رکھا اور شہر مدینہ کی خیر و برکت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی 65 سالہ بابرکت زندگی میں اسلام کی بے پناہ خدمت کی، اور اسلامی تعلیمات کو پھیلانے کا جو عظیم سلسلہ آپ کے والد بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اسے نہ صرف جاری رکھا بلکہ اسے مزید وسعت دی۔ Thank you.
پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھٹے امام کے نام اور لقب کے بارے میں فرمایا ہے، جب میرا بیٹا جعفر پیدا ہو تو اس کا نام صادق رکھنا۔ آپ کے القاب صادق، مصدق، محقق، کاشف الحقائق، فاضل، طاہر، قائم، منجی اور صابر ہیں، جبکہ کنیت ابو عبداللہ، ابو اسماعیل اور ابو موسیٰ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد 31 سال کی عمر میں 114 ہجری قمری کو عوام کی ہدایت و رہنمائی کا فریضہ سنبھالا اور منصب امامت پر فائز ہوئے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کو علمی ارتقاء اور ترقی کا زمانہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ عوام و خواص ہر ایک اس زمانے میں تحصیل علم کی طرف متوجہ تھا، اور اس زمانے کا ماحول کاملاً اسرار قرآنی کی تبلیغ اور انکشاف کے لیے سازگار تھا۔ اس علمی ماحول ہی کی وجہ سے امام کو اسرار علوم دینی کے حتی الوس انکشاف کا موقع ملا۔ آپ کے حکیمانہ کلمات، علمی و طبی نظریات اور دینی بیانات کی پرجوش نہر تھی جو تشنگان معرفت کو سیراب کرتی چلی جا رہی تھی۔ تشنگان دانش اور بیماران جہل دور و دراز سے آتے اور جہالت کی بیماری سے شفا یاب ہوتے۔
آپ کا علم، علم نبوت کا ایک پرتاؤ ہے جس کا اصل سرچشمہ وحی اور پیغام خداوندی ہے۔ اسی سرچشمے اور علم نبوت کا دھارا حضرت علی علیہ السلام ہے جن سے آپ کے فرزندوں میں ایک کے بعد دیگرے یہ علم منتقل ہوتا رہا اور امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچا۔ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی، جس کی بنا پر اموی حکمرانوں کی توجہ خاندان رسالت سے کسی حد تک ہٹ گئی، اور خاندان رسالت کے افراد نے امویوں کے ظلم و ستم سے کسی حد تک سکون کا سانس لیا۔ اسی دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسلامی تعلیمات کی ترویج کے لیے بے پناہ کوششیں انجام دیں اور مدینے میں مسجد نبوی اور کوفہ شہر میں مسجد کوفہ کو یونیورسٹی میں تبدیل کر دیا، جہاں انہوں نے ہزاروں شاگردوں کی تربیت کی اور ایک عظیم علمی و فکری تحریک کی بنیاد ڈالی۔ اس تحریک کو خوب پھلنے پھولنے کے مواقع ملے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ علوم و فنون کی توسیع اور دوسری ملتوں کے عقائد و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے ساتھ اسلامی افکار و نظریات اور تہذیب و ثقافت کے تقابل اور علمی بحث و مناظرے کے اعتبار سے خاص اہمیت کا حامل ہے۔ اسی زمانے میں ترجمے کے فن کو بڑی تیزی سے ترقی حاصل ہوئی اور عقائد و فلسفے دوسری زبانوں سے عربی میں ترجمہ ہوئے۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ تاریخ اسلام کا حساس ترین دور کہا جا سکتا ہے۔ اس زمانے میں ایک طرف تو امویوں اور عباسیوں کے درمیان اقتدار کی رسہ کشی جاری تھی، اور دوسری طرف علویوں کی بھی مسلح تحریکیں جاری تھیں۔ آپ نے ہمیشہ عوام کو حکمرانوں کی بدعنوانیوں اور غلط حرکتوں، نیز غیر اخلاقی و اسلامی سرگرمیوں سے آگاہ کیا۔ آپ نے عوام کے عقائد و افکار کی اصلاح اور فکری شکوک و شبہات دور کر کے اسلام اور مسلمانوں کی فکری بنیادوں کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام کی فقہ و دانش کو اس قدر فروغ دیا اور اسلامی احکام و شیعہ مذہب کی تعلیمات کو دنیا میں اتنا پھیلایا کہ مذہب شیعہ نے جعفری مذہب کے نام سے شہرت اختیار کر لی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے جتنی احادیث راویوں نے نقل کی ہیں اتنی کسی اور امام سے نقل نہیں کی۔
سامعین، امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسب فیض کرنے والے شاگردوں کی تعداد ہزاروں میں ہے، جن میں ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ آپ کے ممتاز شاگردوں میں ہشام بن حکم، محمد بن مسلم، ابان بن تغلب، ہشام بن سالم اور جابر بن حیان کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نے بڑا نام پیدا کیا۔ مثال کے طور پر ہشام بن حکم نے 31 کتابیں اور جابر بن حیان نے 200 سے زائد کتابیں مختلف علوم و فنون میں تحریر کی ہیں۔ جابر بن حیان کو علم کیمیا میں بڑی شہرت حاصل ہوئی اور وہ بابائے علم کیمیا کے نام سے مشہور ہیں۔ اہل سنت کے درمیان مشہور چاروں مکاتب فکر کے امام بلا واسطہ یا بالواسطہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں۔ خاص طور پر امام ابو حنیفہ نے تقریباً 2 سال تک براہ راست آپ سے کسب فیض کیا۔ آپ کے علمی مقام کا اعتراف کرتے ہوئے امام ابو حنیفہ نے کہا، میں نے جعفر ابن محمد سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی اور شخص نہیں دیکھا۔ ایک اور مقام پر امام ابو حنیفہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں گزارے ہوئے 2 سالوں کے بارے میں کہا، لولا سنتان لا ہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی اپنی کتاب پیشوائے صادق میں لکھتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے زمانے کے وسیع ترین علمی و فقہی مراکز میں سے ایک عظیم مرکز کے مالک تھے۔ ہم اس مرحلے میں رسول خدا اور امام صادق علیہ السلام کی ایک ایک حدیث کا تبرکاً ذکر کرتے ہوئے پروگرام کو اختتام تک پہنچاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ان میں سے ایک دوسرے سے بزرگ تر ہے، اور وہ کتاب خدا ہے جو ایک ریسمان ہدایت ہے جس کا سلسلہ آسمان سے زمین تک ہے، اور ایک میری عطرت اور میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں اس وقت تک جدا نہ ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائیں۔ دیکھو اس کا خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرو اور اپنے بھائیوں کے ساتھ نیکی کرو، چاہے وہ سلام کرنے یا خندہ پیشانی کے ساتھ سلام کا جواب دینے کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
تب خیال آیا کریں نالین پاؤں سے جدا، غیب سے آئی ندا، یہ قصد ہے کیا آپ کا؟ تم پہ نالین آؤ مصطفیٰ، ڈانتا ہے عرش یہ تو طالب نالین ہے، میاں چوم لینے تو اسے نالین یہ بے چین ہے، اب کی پھر آپ نے اے خالق جنوں بشر، کیا سبب ہے طور پہ جب تو ہوا تھا جلوگر، حکم تھا موسیٰ کو کرے نالین پاؤں سے جدا، اور میں نالین مجھ کو عرش پہ بلوا لیا، غیب سے پھر غیب سے آئی ندا، اس بات پر بھی غور ہو، نیت تم کہاں سا کہاں، وہ اور تھے تم اور، اور یا محمد وہ نبی تھے، یا محمد وہ نبی تھے، تم پیغمبر بھی ہو اور محبوب بھی، اور وہ فقط طالب تھے، تم طالب بھی ہو مطلوب بھی، اور یا محمد وہ نبی تھے، نیت تم ہمارے نور ہو، بات اتنی ہے کہ تم خود ہی چراغ دور ہو، عرش کی زینت تم ہی ہو مصطفیٰ، فرشتے تو فرشتے، خود خدا پاک کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نبی نبی یا نبی نبی کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری،
کبھی زمین پر کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا،
نبی 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 سلاطین عالم، سلاطین عالم اپنی جگہ ہے تو عالم کا سلطان اپنی جگہ ہے، بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن کا کوئی متبادل نہ بدل ہے، قرآن ہر ایک عقدہ دشوار کا حل ہے، قرآن رسالت کا محافظ بھی خبر بھی، قرآن بصیرت بھی بصارت بھی بصر بھی، قرآن نظائر بھی نظارت بھی نظر بھی، قرآن تاثر بھی موثر بھی اثر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، قرآن میں صحرا بھی سمندر بھی حجر بھی، محشر کی مثالیں بھی ہیں سدرہ کے ثمر بھی، قرآن سے ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن میں ازل سے ابد تک کی خبر ہے، قرآن ہی میں تذکرائے جن و بشر ہے، قرآن کی آیات میں راتیں بھی ہیں دن بھی، قرآن میں انسان بھی شیاطین بھی جن بھی، قرآن تو منبع کرم جو تو سخا ہے، قرآن تو منبع کرم جو تو سخا ہے، قرآن نوازش عنایت عطا ہے، قرآن تو انسانوں پہ احسان ہے رب کا، قرآن حقیقت میں خزینہ ہے ادب کا، قرآن تو گنجینہ ہے اصل و اصول کا، قرآن معجزہ ہے خدا کے رسول کا، نبی نبی ہے
سامعین، پیغمبر ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، دعا مومن کا ہتھیار، دین کا ستون اور آسمان و زمین کا نور ہے، دعا بندگی اور عبادت بھی ہے اور طاعت و عبدیت کا مخلصانہ اظہار بھی، دعا عبودیت کا پیکر ہے، غنی مطلق کی بارگاہ میں حاجتوں کی عملی ترجمانی ہے، یہی وجہ ہے کہ جس مومن کا ایمان جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ دعائیں کرتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ حاجتوں کا پورا کرنے والا خدا ہے، وہ اس سے دعائیں کرتا ہے اور اس سے رحمت، عزت، قوت اور اچھائیاں طلب کرتا ہے، دعا انسان کو انسان سے مانگنے کی ذلت سے نجات دلا کر بارگاہ خداوندی میں
دست سوال پھیلانے کی عزت عطا کرتی ہے۔ لوگوں سے حاجت طلب کرنا ذلت ہے، اور خدا پر بھروسہ کرنا اور اس سے مانگنا عزت و شرف ہے۔ دعا انسان کے قلبی، فکری اور روحانی امراض کا علاج ہے، اور انسان اس طرح کے مہلک امراض کی آماجگاہ ہے، جیسے خدا سے غفلت، حسد، حرص، دنیا کی محبت، مال و دولت اور شہرت کی تمنا وغیرہ، اور دعا ہی ان تمام جراحتوں کا واحد علاج ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف خدا سے امید رکھیں، اور دوسروں سے نا امید ہو کر بارگاہ اہدیت میں تمام قیود و شرائط کے ساتھ دعا کے لیے حاضر ہوں۔ جی ہاں سامعین، ایسی ہی ایک بابرکت دعا جو فرزند رسول حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سے منسوب ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، تو آئیے سنتے ہیں۔
الٰہی عظم البلاء وبرح الخفاء وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد قل الآب الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين۔
Thank you. Տեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։